ألف والله چمبے دل گوٹی میرے من وچ مرشد لائی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پریام المرشد, اور میں ہوں منور عتیق. ناظرین محترم, آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم مہوان صاحب. آپ سلسلہ نقشبندی اور ویسیہ کے شیخ ہیں, مترجم قرآن ہیں, مفکر قرآن ہیں, شاعر ہیں, ادیب ہیں, بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے. حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سوالات آج بھی ہمارے پاس بڑے انٹرسٹنگ, بڑے بنیادی اور بڑے عام ہیں. جاوید گجر, ان کا سوال ہے ٹوبا ٹیک سنگھ سے, انہوں نے بھیجا ہے, بڑا عام سوال ہے. حضرت جی یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی ایک پٹواری صاحب کے پاس میرا ایک بالکل جائز کام پھنسا ہوا ہے. یہ ان کا سوال, میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک پٹواری صاحب کے پاس میرا, دیکھیے مجھے ویسے بڑی حیرت ہوئی, انہوں نے پٹواری کو یہاں پہ بھی صاحب ہی لکھا ہے. یہاں سے آپ ان کا اندازہ کیجئے. وہ کہتے ہیں کہ وہ 1.5 لاکھ رشوت مانگ رہے ہیں. میں 1.5 لاکھ کا بندوبست تو کر سکتا ہوں, لیکن وہ حدیث پاک یاد آتی ہے کہ رشوت لینے اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں. اب دوسری طرف نقصان بھی کروڑوں میں ہے, خواری الگ ہے, کام بالکل جائز ہے. میری رہنمائی فرما دیجئے کہ میں کیا کروں.
یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اور یہ بڑا زیر بحث آیا تھا برے صغیر میں علماء اکرام کے, اور یہ طے شدہ مسئلہ ہے, اس پہ تمام علماء کا اتفاق ہے.
اچھا,
کہ رشوت یہ ہے کہ آپ کوئی ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے کسی کو ناجائز پیسے دیتے ہیں یا سفارش کراتے ہیں, وہ رشوت ہے. کوئی ناجائز ذریعہ استعمال کرتے ہیں, یہ سب حرام ہے. ایک آدمی حکومت سے تنخواہ لیتا ہے ایک کام کی,
ٹھیک ہے,
آپ کا کام جائز ہے, درست ہے, اسے کرنا چاہیے, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں مجھے کچھ دو تو میں کروں گا. اب آپ 1.5 لاکھ وہ رشوت مانگ رہا ہے, 1.5 کروڑ کا نقصان کا اندیشہ ہے, تو یہ 1.5 لاکھ رشوت نہیں ہے, یہ ڈاکہ شمار ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
لینے والا ڈاکو
ہے
اور دینے والا 1.5 لاکھ دے کے اپنا 1.5 کروڑ تو بچا لے.
صحیح, بالکل صحیح.
اور یہ ڈاکہ شمار ہوگا, یہ دینے والے پر گناہ نہیں ہے, بلکہ یہ الٹا مدعی ہوگا قیامت کو کہ مجھے اس نے لوٹا.
اللہ اکبر, صحیح.
کہ اس کی مجبوری ہے.
بالکل صحیح.
اور کوئی سرکاری ملازم یہ سمجھے کہ میں نے اس کا کام کر دیا تو اس نے میری خدمت کی, یہ جائز نہیں ہے. جو آدمی تنخواہ لیتا ہے اس کام کے لیے وہ کسی سے کوئی خدمت لے, وہ حرام ہے.
ٹھیک ہے, اور اگر خود سے بھی کر دے؟
کوئی نہیں کرتا خود سے.
ٹھیک ہے,
پسند سے کوئی نہیں کرتا.
صحیح صحیح,
خود سے بھی تب ہی کرتے ہیں کہ پھر کام پڑے گا تو کوئی
اس میں مفاد شامل
ہوتا ہے.
بالکل ٹھیک بات ہے.
تو خود سے بھی کرے تو نہیں کرنا چاہیے,
نہیں کرنا چاہیے.
جس کام کی آپ اجرت لیتے ہیں آپ کو وہ کام راس نہیں تو آپ ملازمت نہ کریں. جب آپ طے ہو گیا کہ آپ کو 10,000, 15,000, 20,000 ملے گا, یہ کام آپ کو کرنا ہے,
صحیح.
تو پھر اس پر جن لوگوں کے کام ہیں ان سے لینا آپ پر حرام ہوگا.
صحیح. اچھا, ایک چیز اور اسی کے اندر ہی اس سے ملتے جلتی ایک چیز ہے کہ ایک تو وہ شخص ہے جس نے کام کرنا ہے, ایک وہ شخص ہے جس نے کام کروانا ہے. اب جس نے کام کروانا ہے اس کی رسائی کام کرنے والے تک نہیں ہے. اب بیچ میں ایک صاحب آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے کام
کروانا. کمیروں کے دلال ہوتے ہیں, آپ اتنی تفصیل میں کیوں جاتے ہیں؟ تو دلالی تو شروع سے حرام ہے.
صحیح,
مطلب ہے کسی نیکی کے کام میں اگر کی جائے,
ٹھیک ہے,
تو اچھی بات ہے.
صحیح,
برائی کے کام میں دلالی بھی برائی ہے, جتنی برائی ہے اتنی وہ بھی ہے, اور یہ اس سے زیادہ نقصان میں رہتا ہے کہ جتنی ان کو سزا اتنی اس کو بھی. تو اس نے پیسے لے لیے, اس نے کام کرا لیا, اس نے خام خواہ درمیان میں اپنے آپ بہت خراب کر لی. تو یعنی جو
وسیلہ
یا ذریعہ بنتا ہے, اگر نیکی کا ذریعہ بنتا ہے تو اتنی نیکی اسے بھی ملتی ہے جتنی کرنے والے یا کرانے والے کو ملتی.
صحیح.
برائی کا ذریعہ بنتا ہے تو اتنا ہی عذاب اسے بھی ملے گا جتنا کرنے والے یا کرانے والے کو ہوگا. اور یہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو برائی کا وسیلہ بنتے ہیں جب تک وہ برائی دنیا میں چلتی ہے ان کے کھاتے میں گناہ لکھا ہی جاتا ہے.
صحیح.
جو نیکی کا وسیلہ بنتے ہیں, کوئی نیک کام شروع ہوتا ہے جب تک وہ قائم رہتا ہے اس وسیلہ بننے والے شخص کے اعمال میں بھی نیکیاں لکھی جاتی رہی.
اگر ایک شخص بے گناہ تھانے میں پھنس گیا ہے اور ایک صاحب وہاں پر آتے ہیں, وہ اس کو پیسے دلوا کے اس کو چھڑوا دیتے ہیں, ان صاحب کا کیا کردار ہوگا اس میں؟
نہیں, انہوں نے تو بھلا کیا,
انہوں نے بھلا کیا
بندہ.
اور اگر اس میں سے کچھ پیسے انہوں نے اپنی جیب میں بھی ڈالے؟
نہیں, یہ تو زیادتی ہے,
یہ زیادتی
ہے, یہ تو نہیں,
یہ جائز نہیں.
ہر چیز کی لمٹ ہے, ہر چیز کی حد ہے. اور دوسری بات یہ ہے, اصل مسئلہ یہ ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کوئی شخص گیا, جی اگر ایسا ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہاں ہوا ہے واقعہ؟
صحیح.
جی ہوا تو نہیں, اگر ہو جائے تو انہوں نے فرمایا جب ہوگا
تو پھر اس کے حوالے سے
فیصلہ بھی کر.
ٹھیک ٹھیک ٹھیک.
یعنی جب کوئی بکوا ہوتا ہے نا جی, ہمارے انداز اور ہوتے ہیں, اس کرنے کرانے والے کو پوچھا جائے تو حقائق کچھ اور نکلتے.
ٹھیک ہے.
اس لیے چیزوں کے فیصلے واقعات کے تب دینے چاہیے جب کوئی واقعہ ہو اور اس کی تحقیق کی جائے, مفروضوں پہ فیصلے نہیں.
اب دیکھیں نا, ہمارا جو عدالتی سسٹم ہے اس میں ہمارے وکلاء حضرات, ہمارے ججز صاحبان, میں براہ راست کو بات نہیں کرنا چاہوں گا, ایسا نہ ہو کہ ہم پہ بھی تو انہیں عدالت لگی ہو.
ایک انگریز
میں بہت ایسا چلتا ہے.
میں ایک انگریز دانشور کو پڑھ رہا تھا جو جب برطانوی راج عروج پر تھا برے صغیر میں, تو وہ لکھتا ہے کہ ہندوستان کی عدالتوں میں دن بھر جھوٹ بولا جاتا ہے اور دن بھر جھوٹ لکھا جاتا ہے.
ایسا ہی ہے,
انہوں نے جان بوجھ کر نظام جو تھا ایویڈنس کا سسٹم
وہ ایسا بنا دیا کہ جس میں
سسٹم ایویڈنس میں ایسی قیدیں رکھیں کہ بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے جھوٹ بولنا پڑتا. اور ہم اتنے قابل لوگ, ہمارے حکمران آئے ہیں آزادی سے لے کر آج تک, کہ ان سے وہ سسٹم چینج نہیں ہوا.
صحیح.
یا یہ کرنا چاہتے ہی نہیں. اب آپ کو عدالت میں اپنا حق ثابت کرنے کے لیے بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے, اور یہ آپ کو مجبور کیا گیا ہے کہ کسی نہ کسی ذرائع کو جھوٹ پر باندھا جائے. کسی انگریز سے بڑے صغیر میں جرم ہوتا تھا تو اس کی جو کاروائی اس کے خلاف ہوتی تھی وہ برطانیہ میں ہوتی تھی. وہ کہتے تھے کہ وہاں کا قانون درست ہے اور آزاد ملک ہے, آزاد قانون ہے, یہ سلیوری سسٹم ہے اور ان کے جو قانون اور لا ہیں وہ بھی فار دا سلیورز ہیں, غلاموں کے
لیے. اور وہ ایسی بات ہے, وہ غلاموں کی,
یہ وہی چل رہا ہے,
وہی چل رہا ہے.
یہ تو ہمیں چاہیے تھا کہ صرف ہمارا جو گواہی کا نظام یا شہادت کا نظام ہے وہ اتنا گندا ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں تو آپ اپنا حق بھی ثابت نہیں کر سکتے.
بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اور جب تک وہاں پر رشوت نہ دی جائے, جب تک وہاں پر پیسہ نہ چلایا جائے,
نہیں رشوت تو
اللہ کام نہیں چل رہا.
اگر آپ یہ فرض کر لیں کہ جج صاحب بھی بہت دیانتدار ہیں, آپ کا وکیل بھی بہت دیانتدار ہے, آپ بھی دیانتدار ہیں, آپ صرف اپنا حق لینا چاہیں, اس کے لیے پھر آپ کو جھوٹ بولنا پڑے,
پھر جھوٹ بولنا پڑے.
وکیل آپ کو سکھائے گا کہ یوں نہ کہو, یوں کہو.
ایسے ہی, ایسے ہی.
تو یہ تو سسٹم کی ناکامی ہے, اور یہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم جب بیعت کرتے ہیں لیڈروں کی, یہ ووٹ دیتے ہیں, بیعت ہی کرتے ہیں.
صحیح.
تو ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے, ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ میرا ذاتی کیا فائدہ ہوگا.
بالکل. اور جہاں پر لیڈروں کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ یہاں ہمیں اس چیز سے کوئی حرج نہیں ہے, یہ چل رہا ہے, تو وہ بھی دھیان نہیں کرتے. وہ کبھی اپنی تقریر میں نہیں کہیں گے کہ ہم سسٹم کو, ہم اس قانون کو چینج کریں گے, ہم نیا قانون لائیں گے, یا اس کے اندر وہ بس اپنی وہی باتیں جس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے وہی باتیں کرتے ہیں. انیلا جی راول پنڈی سے, اجے جی یہ کہتی ہیں کہ میرا سوال ہے کہ جب میں نماز و تلاوت میں مصروف ہوتی ہوں تو سکون ملتا ہے, لیکن جیسے ہی دوسرے کام کاج میں لگ جاؤں بے چینی سی ہونے لگتی ہے, بعض اوقات نوبت ڈپریشن تک چلی جاتی ہے. ایک صوفی صاحب کو بتایا تو انہوں نے جو وظیفہ بتایا اس پہ 2 سے 2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں, براہ کرم کوئی آسان سا حل بتا دیجیے.
یہ تو انہوں نے آپ کے گلے ایک اور مصیبت مڑ دی. یہ تو آپ پریشانی چھڑانے گئے تھے, انہوں نے پریشانی آپ کے گلے مار دی, یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے. بات یہ ہے بیٹے کہ ہماری جو پرائرٹیز ہیں اور ہمارا جو انتخاب ہے وہ صحیح نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے,
نفسیاتی طور پر آپ نماز اور تلاوت میں تو مطمئن ہوتی ہیں کہ میں اچھا کروں, لیکن جب گھر کے دوسرے کام کرتی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں یہ مجھ پر بوجھ آ گیا.
بالکل صحیح,
پھر وہ پریشانی شروع ہو جاتی ہے. تو جتنا نماز ضروری ہے, تلاوت ضروری ہے, اسی طرح دوسرے فرائض جو آپ کے ہیں وہ بھی ضروری ہیں. بچوں کی نگہداشت, کھانا کھانا, گھر کو سنبھالنا, میاں کی دولت کو سنبھالنا, ضائع نہ ہو پیسہ, ضائع نہ ہو آبرو کو سنبھالنا, یہ بھی ویسی ہی ذمہ داریاں ہیں. اور حساب جو ہے دراصل عملی زندگی کا ہے, اور نماز اور تلاوت جو ہے یہ عملی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے. اگر عملی زندگی میں کام ہی نہیں کرنا تو پھر نماز کس کام کی.
صحیح,
تو اگر ہم اس پورے پروگرام کو سمجھ لیں تو کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں ہے. نماز سب سے اچھا وظیفہ ہے, تلاوت سب سے اچھا وظیفہ ہے. اب قرآن کریم سے بڑا وظیفہ کیا ہوگا؟
سبحان اللہ.
تو ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ جو ہم یہ دنیا کے کام کریں یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے, اور یہ اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز, بلکہ نماز ان کاموں کی اصلاح کے لیے.
سبحان اللہ.
اگر یہ کرنے ہی نہیں تو پھر نماز کا کیا فائدہ؟
صحیح.
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یقیناً نماز برائی بے حیائی سے رو, یعنی اچھے کام کرنے کی طرف لے جائے. کام ہی نہیں کرنا تو پھر اچھا کیا تو برا کیا. تو آپ اپنے شعور کی اصلاح کریں, اپنی سمجھ کی اصلاح کریں. جس فکر سے نماز ادا کرتی ہیں اسی فکر سے کھانا بنائیں, جس فکر سے تلاوت کرتی ہیں اسی فکر سے بچوں کی تربیت کریں. تو اپنے فرائض کو فرض سمجھ کر کریں تو پھر کوئی نہ ڈپریشن ہوگا نہ پریشانی ہوگا.
صحیح. اچھا, کچھ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کچھ گھروں میں, یہ ایک سوال بھی میرے پاس آیا تھا, اپنے پتہ نہیں کیوں شامل نہیں کیا تھا, اسی بات سے بات نکلی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میری شادی ہوئی اور میں جب سسرال گئی تو وہاں پر میری چار ندیں تھیں, تو گھر کا پورا کام وہ کہتے ہیں کہ مجھے کرنا پڑتا ہے. وہ جو چار ندیں ہیں وہ یا تو نماز میں مصروف رہتی ہیں, یا تلاوت میں مصروف رہتی ہیں, یا اپنی اسکول کی پڑھائی اس کے اندر مصروف رہتی ہیں. تو جو گھر کے جتنے بھی کام کاج ہیں وہ مجھے نوکروں کی طرح کرنے پڑتے ہیں, تو مجھے بڑی چڑ سی ہوتی ہے. تو اس میں کیا ہونا چاہیے, میں کیسے اپنے آپ کو
توازن ہونا چاہیے نا جی, ہر معاملے میں توازن ہونا چاہیے. ہر ایک کو اگر نندے یا بابا جی یا کوئی دوسرے رشتہ دار ہے تو وہ دوسرا کام نہیں کر سکتے, اپنا کام تو خود کریں.
صحیح.
اور یہ ہوتا ہے اکثر اس طرح, لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے.
مطلب اکثر گھروں کا یہ مسئلہ ہے,
لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے. ہم اب کوئی ہمارے ہاں تو یہ دیہات میں یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جو بیوی بھی بیمار ہے, بیٹی کی شادی ہو گئی, اب گھر کام کرنے والا کوئی نہیں, کوئی بیٹی کی شادی کرے بہو لائیں. آپ نے ایک ملازم رکھ لو یار کام کے لیے آنا ہے.
صحیح بات ہے, صحیح بات.
تو وہ جو مقصد ہے شادی کا وہ یہ تو نہیں کہ وہ گھر کا کام کرے, مقصد تو ہے گھر بسانا ہے. اور بڑا اچھا طریقہ یہ ہے کہ شادی ہو تو میاں بیوی کو الگ گھر دے دیا جائے, انہیں آزادی دی جائے رہنے کی, اپنا کام تو کریں.
بالکل ٹھیک,
مناسب طریقہ یہ ہے. اور اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے تو ہر ایک کو اپنے حصے کا کام, بلکہ دوارے کو چاہیے کہ وہ دوسرے کے حصے کی بھی فکر کرے کہ میں اس کا کام کر دوں, تو سب کے لیے آسان ہو جائے.
اور پھر ایک یونٹی ہوگی, پھر محبت ہوگی, اتفاق ہوگا. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے
ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نماز اور قرآن اور اس کو پارسائی سمجھتے ہیں. نماز اور قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اپنے حصے کا کام بھی کرو.
سبحان اللہ.
میں اپنے حصے کا کام نہ کروں, نماز میں پڑھتا رہوں, میرا کام کسی پر بوجھ بنو تو اس نماز کا کیا فائدہ؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے ایسی نماز کی؟
اللہ
وہ کیوں منظور فرمائے گا؟
صحیح صحیح.
نماز تو مجھے یہ کہتی ہے کہ اپنے فرائض بھی بجا لاؤ.
بے شک بے شک.
تو اگر میں وہ نہیں کرتا تو خالی نماز کو بہانہ بنا کر بس میری نماز نماز نہیں ہے. اگر میری اصلاح نہیں ہوتی نماز سے تو پھر میرے اس کا مطلب ہے کہ میری نماز نماز نہیں ہے.
اللہ اکبر. عزیزی ایک وقفہ لیتے ہیں. ناظرین محترم, آپ بھی اس پروگرام میں اگر اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر بار بار ابھرتا ہے, نوٹ کر لیجیے 0333-4955-021. اور اسی طرح سے ہمیں اگر آپ اپنا کوئی سوال ای میل کے ذریعے بھیجنا چاہیں, میل کرنا چاہیں, تو تو ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. اور اگر آپ ہمارے گزشتہ پروگرامس دیکھنا چاہیں تو آپ ویب سائٹ نوٹ فرما لیجیے www.almurshid.tv. اس پہ آپ ہمارے گزشتہ پروگرامس دیکھ سکتے ہیں. ایک مختصر سا کمرشل بریک, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی, اگلا سوال یہ کرنل ریٹائرڈ ابراہیم شاہ صاحب ہیں کراچی سے. کرنل صاحب لکھتے ہیں جی کہ دنیا کی تاریخ میں بہت سے انقلابات پیدا ہوئے یا کیے گئے, مثلا انقلاب روس, انقلاب فرانس, انقلاب چین اور ہٹلر کا انقلاب. ان انقلابات اور انقلاب محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بنیادی فرق کیا ہے؟
بہت خوبصورت سوال ہے. اگر میں سمجھا سکوں تو آپ دیکھیے گا کہ انسان میں دو جو خواہشات ہیں وہ بہت شدید ہیں. ایک قوت غزبیہ,
ٹھیک ہے,
غصہ آ جائے تو وہ اپنے آپ کو بھی قابو نہیں رکھ سکتا. ایک قوت ہے انسان میں قوت شہوانیہ, یعنی شہوت, خواہشات کی تکمیل, کچھ میں لے لوں, لالچ.
صحیح,
یہ دو طاقتیں انسان میں ایسی ہیں کہ جو وہ کچھ بھی کر گزرتا.
ٹھیک,
جتنے انقلاب آپ نے گنے ان سب میں ان لیڈروں کو یہ طریقہ آ گیا تھا کہ انسان کے ان جذبات کو بھڑکا کر ان سے کیسے کام لیا جا سکتا.
ٹھیک ٹھیک.
تو جتنے انقلاب دنیا میں آئے ہیں ان لیڈروں نے لوگوں کی قوت شہوانیہ کو بھڑکایا, پھر قوت غزبیہ کو بھڑکایا, لوگ ان کے ساتھ ہو گئے, انقلاب آ گیا. اس کے بعد کے حالات ایسے بنے کہ اب جرمنی میں آپ ہٹلر کا نام نہیں لے سکتے, چیئرمین ماؤ کو چین میں گالیاں پڑتی ہیں, یہ خیال انقلاب فرانس کا ہے, دوسروں کا, روس والوں کو بھی لانتے پڑ رہی ہیں آپ.
بالکل ایسے
ہی, ایسا ہی ہے نا. جو انقلاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس میں یہ تھا کہ الذین معہ اشداؤ علی الکفار رحماء بینہم, جو آپ کے دامن سے وابستہ ہوئے ان کو قوت شہبانیہ اور قوت غزبیہ پر غلبہ حاصل ہو گیا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
انہوں نے قوت شہبانیہ غزبیہ سے مغلوب ہو کر انقلاب پیدا کیے. جو لوگ آپ کے ساتھ تھے ان کو قوت شہبانیہ اور غزبیہ پر غلبہ حاصل ہو گیا, اور انہوں نے تمیز سیکھ لی کہ قوت غزبیہ کو کہاں استعمال کرنا ہے. اشدہ الکفار کفر کے مقابلے میں چٹان بن گئے, رحما بینہم مومن کے لیے باد نسیم بن گئے.
سبحان اللہ,
یعنی کفر کے لیے برکے تباہ بن گئے اور سامنے مومن آ گیا تو باد سحر بن گئے. تو ان کو قوت غزبیہ اور قوت شہوانیہ پر غلبہ حاصل ہو گیا اور انہیں پتہ چل گیا کہ کہاں قوت غزبیہ کو استعمال کرنا ہے, کہاں محبت کے جذبات کو استعمال کرنا. تو یہ بنیادی فرق تھا. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ پوری اسلامی تاریخ میں اگر سختی کی گئی ہے تو کفر کے خلاف.
بالکل ایسا ہی ہے.
اور جہاں کسی نے رائے راست اختیار کیا
تو اس کو گلے سے لگا,
گناہ نہیں کیا, برائی نہیں کی, وہ کافر بھی ہے. کفریہ عقائد پر, کفریہ نظریات پر اس نے عمل نہیں کیا, چوری نہیں کی, ڈاکہ نہیں کیا, تو مسلمانوں نے اس کی بھی حفاظت کی, اس سے بھی محبت کی, اسے بھی اپنوں کی طرح رکھا. تو جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ تو ان کا جزو بدن بن گیا, جیسے اپنی جان ہے وہ اس کا ایک حصہ ہے. تو یہ بنیادی فرق ہے کہ دنیا دار لیڈروں نے, حکمرانوں نے قوت غضبیہ اور قوت شیبانیہ کو بھڑکا کر لوگوں کو پیچھے لگا کر انقلاب برپا کیے. جب انقلاب کا خمار اترا تو وہ لوگ ان کے نام پہ گالیاں دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو وہ قوت دی کہ قوت غضبیہ اور شیبانیہ اس کے اپنے قابو میں آ گئی اور اسے جہاں ان کا محل تھا وہاں اس نے خرچ کیا.
سبحان اللہ. اچھا جی, انہیں کا کرنا ریٹائرڈ ابراہیم شاہ صاحب کا ایک دوسرا سوال میرے پاس ہے, بلکہ اس کا جواب تو انہیں مل ہی چکا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آج کل پھر سے انقلاب و آزادی کی باتیں ہو رہی ہیں, آپ کے خیال میں کس قسم کے انقلاب کی ضرورت ہے اور وہ کس طرح برپا ہو سکتا ہے؟
آج کل جو باتیں سٹیج پر برسر عام ہو رہی ہیں, یہ نقل اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے انقلاب برپا کیے.
صحیح,
لیکن جنہوں نے انقلاب برپا کیے انہوں نے کسی کی نقل نہیں کی, وہ اپنی طرف سے پورے خلوص کے ساتھ اپنے کام میں لگے ہوئے تھے. خواہ انہوں نے اچھا کیا
یا برا کیا,
یہ الگ بحث,
بالکل ٹھیک ہے,
لیکن جو کچھ کیا اس پر ان کی دھن سوار تھی. آج کل جو انقلاب کے نعرے ہیں, ان میں انقلاب کی نہ انہیں ضرورت ہے نہ اس میں کوئی دھن سوار ہے, نہ حالات بہتر ہوں گے. اگر خدا نہ خواستہ انقلابیوں میں سے کوئی کامیاب ہو گئے تو میری یہ بات یاد رکھیے گا, حالات پہلے سے ابتر ہو جائیں گے.
ٹھیک بات ہے, کیونکہ انقلابی ہے
کوئی نہیں, یہ نقل کر رہے ہیں کہ چلو جی ہم بھی انگلی کٹا کر شہیدوں میں شامل ہو جائیں, انقلاب ہو گئے. جنہوں نے انقلاب برپا کیے انہوں نے کہاں دھرنے دیے اور کہاں ایک سرے سے لگے اور دنیا کو تڑپاتے اور لپیٹتے چلے گئے اور دوسرے سرے تک لپیٹ کر رکھ دیا.
صحیح بات,
لانگ مارچ اب اسلام آباد کا نہیں تھا, وہ لانگ مارچ تو سینکڑوں میلوں کا اور کئی سالوں کا تھا جو موضع تم نے
جی.
پورا چین اس نے قدموں سے ناپ کے طے کر دیا, یہ نہیں کہ وہاں وی آئی پی گاڑیاں تھیں. اب ہمارے انقلابی لیڈر وی آئی پی کلچر پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں اور خود ادھر نکلتے ہیں 35-40 گاڑیوں کا, یعنی وزیر اعظم کے ساتھ نہیں. جتنے آپ وزیر اعظم کیا آپ کچھ بھی نہیں ہیں تو آپ کے ساتھ ہے, ایک جماعت کے لیڈر ہی ہیں.
بالکل,
اگر آپ ملک کے سربراہ بن گئے تو کیا
کریں گے؟
آپ کو گھر سے ایئرپورٹ جانا ہوتا ہے تو ہیلی کاپٹر آتا ہے, ایئرپورٹ پہ پرائیویٹ جہاز کھڑا ہوتا ہے. یار اور وی آئی پی کلچر کا, آپ وی آئی پی کلچر کو گالیاں دے رہے ہیں,
اب یہی پیار ہے.
یہ تو بونڈی ایکسٹریم ہو رہی ہے یار, یہ تو کچھ نہیں, میں تو اس سے کوئی حیثیت نہیں دیتا.
صحیح. تو کس طرح سے انقلاب آ سکتا ہے؟
انقلاب کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی غلط چیز کے ساتھ میں ہوں تو خلوص سے.
صحیح,
ایکٹنگ تو نہ کر رہے ہیں,
مطلب اندر سے کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں.
اصل تو انقلاب کہتے ہیں کہ برائی کو مٹا کر نیکی پیدا کی جائے, انقلاب یہ ہوتا ہے, تبدیلی یہ ہوتی ہے جو مثبت ہو.
صحیح,
جو منفی ہو وہ کیا تبدیلی ہے کہ ایک آدمی کی ایک ٹانگ ٹوٹی آپ دوسری بھی توڑ دیں تو یہ انقلاب ہو گیا.
یہ تو
زیادتی ہے, تو تبدیلی تو ہے نا.
صحیح جی,
حالات بڑے خراب ہیں, غریبی ہے, مفلسی, آپ اور خراب کر دیں تو یہ کوئی تبدیلی تو نہیں ہے نا. تبدیلی تو یہ ہوتی ہے کہ آپ منفی کو مثبت کی طرف لے جائیں.
اچھا ویسے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ جتنے بھی انقلاب کے دعوے دار ہیں, ماں سوائے الزامات کے اس پہ الزام لگا دیا, اس کے الزام, ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے, کوئی واضح چیز نہیں ہے کہ جی یہ ہم کریں گے. جب ہم
بات یہ ہے کہ آپ مثلا آپ اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں, آپ اسلام کی خوبیاں نہ بتائیں, کفر کے نقائص بتاتے رہیں تو کیا حاصل ہوگا؟
کچھ بھی نہیں.
ایک آدمی نے زہر کھا لیا, آپ زہر کی برائیاں بیان کرتے ہیں, آپ اسے کچھ تریاک کی بات بتائیں
جی, کہ تو اس کو فائدہ کیسے ہوگا؟
لوگ کفر میں یا گمراہی میں یا برائی میں یا رسومات میں قید ہیں, وہ تو ہیں, آپ اس کی برائیاں گنواتے رہیں گے کیا ہوگا؟ آپ کوئی اس سے چھٹکارے کی صورت, کوئی نیکی کی, کوئی بہتری کی صورت بتائیں.
ہے ہی کوئی نہیں.
یعنی یہ کہتے ہیں جی یہ نظام خراب ہے. ٹھیک ہے, خراب ہے نظام, ہم آپ کے ساتھ ہیں, وہ بہتر والا بنا کر دکھائیں,
وہ دکھائیں گے, یہ بہتر ہے, یہ صحیح ہے,
یہ قانون شہادت ہوگا, یہ عدالتیں یہ کریں گی, پولیس یہ کرے گی, نظام تعلیم یہ ہوگا, میڈیکیشن اس طرح ہوگی, مالیات کا نظام یہ ہوگا, وہ بتائیں نا یار.
وہ نہیں ہے, اصل بات تو یہ ہے کہ مجھے تو
آپ اپنی خوبیاں بیچیں, دوسروں کی برائیاں بیچ کر اپنا گھر کیوں چلا رہے
ہیں؟ آپ آج جتنا میڈیا آپ کو کوریج دیتا ہے, آپ کھڑے ہو کے آج لوگوں کو بتائیں کہ جی یہ چیزیں آپ کے پاس جن پہ آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے, اور لوگوں کو سمجھ آئے تو آپ کے ساتھ ہے.
میڈیا والے مجھ سے ناراض نہ ہوں تو میں ایک عرض کروں کہ میڈیا کی مجبوری یہ ہے کہ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں میڈیا کو وہ دکھانا پڑتا ہے.
ٹھیک بات.
لوگ جب یہ شور کرتے ہیں تو لوگ چاہتے ہیں کہ دیکھیں کیا ہوا.
ٹھیک ہے.
میڈیا کو دکھانا پڑتا
جی,
ورنہ میڈیا تو شاید اس راہ سے بھی نہ گزر سکتا.
صحیح بات.
میڈیا کی مجبوری یہ ہے کہ اب ایک چینل اگر ان کے جلسے نہیں دکھاتا دوسرے دکھا رہے ہیں تو لوگ اس چینل کو دیکھنا
نہیں دیکھتے. صحیح بات.
میڈیا کو بعض چیزیں خواہی نہ خواہی بھی دکھانا پڑتی. پھر کچھ ہمارے میڈیا میں تھوڑی سی ایک آگے ریٹنگ کی بات اور اس میں وہ کچھ حد سے آگے بھی گزر جاتے ہیں
اور وہ ریٹنگ کے چکر میں سب
کچھ اس سے کر جاتے ہیں. تو یہ کوئی بات نہیں. بات یہ ہے کہ آپ کوئی بہتری کی صورت بتائیں.
بالکل.
کہ جناب اگر آپ ہمیں موقع دیتے ہیں تو ہم یہ تبدیلی لائیں گے. اور پہلے سیاسی جماعتوں کا یہی ہوتا تھا. ہر سیاسی جماعت کا ایک مینیفیسٹو ہوتا تھا, پروگرام ہوتا تھا, لوگ اس پروگرام پہ ووٹ دیتے تھے, بعد میں پھر وہ ردی کی ٹوکری میں دیتے تھے, پھر چل رہا
جی عمل نہیں کرتے تھے.
جی
تو اس وقت ضرورت ہے کہ کوئی لاہ عمل دیا جائے کہ اس پہ. احمد واقعت سے یہ کہتی ہیں کہ حضرت جی برائے مہربانی اس حدیث پاک کی وضاحت فرما دیجئے, صفائی نصف ایمان ہے. اس سے مراد کون سی صفائی ہے؟ عام طور پہ اسے گھر یا گرد و پیش کی صفائی سمجھا جاتا ہے.
جی صفائی سے مراد صفائی ہے, آپ کے وجود کی ہو, آپ کے لباس کی ہو, آپ کے گھر کی ہو, آپ کے برتنوں کی ہو, آپ کے کاروبار کی ہو, اس میں بددیانتی نہ ہو, دیانتداری ہو, صاف صاف کاروبار ہو, ہیرا پھیری نہ ہو, چوری رشوت نہ ہو, آپ کے نظریات کی ہے, عقائد صاف ستھرے ہو, ان میں گند مند نہ ملا ہوا ہو, آپ کے کردار کی ہے, تو یہ ایز اے ہول
صحیح
ہر شعبے میں خیال رکھنا کہ یہ صاف ستھرا ہو, آدھا ایمان یہ ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کہ آپ کے اندر خلوص کتنا ہے,
خلوص کتنا ہے, آپ کے اعمال کیسے ہیں, آپ کھانا پینا برتن کپڑا لباس فرش سارا کاؤنٹ ہوتا ہے, نظریات سے لے کر کردار تک سارا اس میں آ جاتا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. مسز عبدہ سرور ہیں شیخو پورا سے. قرآن پاک میں ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. مولانا صاحب ہماری نماز ہم سے گناہ کیوں نہیں چھڑواتی؟
اس لیے کہ ہماری نماز میں جان نہیں ہوتی, اب مردے کیا گناہ چھڑائیں.
ٹھیک ہے.
میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب ہم نماز روزہ بھی کرتے ہیں اور پھر ہم برائی کرتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ میری دوائی جو ہے اس میں کوئی ملاوٹ ہو گئی ہے.
ٹھیک ہے.
نماز ایک دوا ہے نا, گناہ ایک بیماری ہے. اب دوا بھی لی اور بیماری بھی بڑھتی جا رہی ہے, اس کا مطلب ہے دوا صحیح نہیں.
صحیح نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اس میں یہ پھر وہی بات,
پھر ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں یا رسم پوری کرتے ہیں.
جی ہاں ٹوٹل پورا کر رہے ہیں.
ٹوٹل پورا کر رہے
ہیں اور اس میں خلوص نہیں ہے.
ایک آدمی کو منور میاں یہ احساس و ادراک ہو کہ میں نے صبح اٹھتے ہی پہلے اللہ کریم سے بات کی,
اللہ اکبر,
کہ میں رات بھر سوتا رہا ہوں, اللہ کریم مجھے صحت بھی دے, میرا ایمان بھی ٹھیک رکھ, میرا کردار بھی صحیح رکھ, اب میں کام پہ جا رہا ہوں, میرے کام میں آسانی بھی پیدا فرما, اب مجھے اپنی اطاعت کرنے کی توفیق دے. دوران کام جب آپ کا ریسس کا ٹائم آتا ہے یا تھوڑی سی بریک کا ٹائم آتا ہے تو دوہرا جائے, پھر اللہ کے پاس جانا پڑتا ہے. اللہ میں آ گیا ہوں, اب تک خیر گزری.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
بہت اچھا رہا.
اللہ اکبر.
اب آگے مجھے پھر مدد فرما تاکہ میں کامیاب رہا ہوں. اثر کے وقت چھٹی ہو گئی, پھر آ گئی, یا اللہ میں آ گیا چھٹی ہو گئی, بڑا مزے کا دن گزرا, بڑا تیری مہربانی, تیرا بڑا شکر, بڑے مزے سے کام ہوا, اب میں گھر جاتا ہوں. مغرب ہو گئی, پھر ہاں یا اللہ دن تو ختم ہو گیا, رات شروع ہو گئی, تیرا شکر ہے آج کا دن بہت خوبصورت گزرا, اب میری رات بھی مزے سے گزرے. عشاء ہوئی, آپ سونے سے پہلے پھر پہنچ گئے, یا اللہ میں اب سونے جا رہا ہوں, اللہ مجھے صحت بھی دے, میں آرام کی مزے کی نیند سو جاؤں, اٹھوں گا تو پھر حاضر ہو جاؤں.
اللہ اکبر اللہ اکبر.
تو آپ سوچیں
جب اس طرح کی نماز ہوگی
تو اس طرح سے بندہ سوچے تو پھر درمیان میں کوئی خرابی آ,
پھر کوئی خرابی نہیں آ سکتی. اور پھر یقیناً وہ جو نماز ہے تو اگر وہ ہر برائی سے اور ہر بے
آپ نے اگر ٹوٹلی پورا کرنا ہے اٹھک بیٹھ کوئی ہو گئی نماز
اگر اس
اگر نماز کے ساتھ برائی چل رہی ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نماز پڑھ نہیں رہے ٹوٹل
پورا
ادھر کے آتا ہے اس کی اصلاح نہیں ہوتی تو وہ سمجھ لے کہ میں نے کچھ نہیں کیا سوائے سفر میں تھکے کھانے کے
اللہ
سیر سپاٹا ہو گیا.
حضرت جی اتنا دلچسپ موضوع اور اتنی خوبصورت باتیں لیکن پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا آپ کا بہت شکریہ. ناظرین محترم آپ بھی اگر اپنا کوئی سوال اس پروگرام میں ہمیں بھیجنا چاہیں تو ہمارا ایک نمبر اسکرین پہ ابھرتا ہے بار بار اس کو نوٹ فرما لیجیے 0333-4955-021. ہمیں ایس ایم ایس کیجیے آپ کا سوال شامل کریں گے اور اسی طرح سے اگر آپ ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس ہے questions@almurshid.tv اس پہ ہمیں اپنا میل بھیج دیجیے ای میل کر دیجیے سوال اور اس کو ہم شامل کریں گے پروگرام میں. اسی طرح سے اگر ہمارے گزشتہ پروگرامس آپ دیکھنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ نوٹ کر لیجیے www.almurshid.tv اس پہ آپ ہمارے گزشتہ سارے پروگرامس دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے اللہ حافظ.
لائے